تو آئیے ایک ایک آیت کو اب دیکھتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ, اور جب تم صبح سویرے نکلے. غدوتا کا لفظ غدو سے ہے, غین دال واو غدو. غدو کہتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت کو, دن کا ابتدائی حصہ. یعنی جیسے فجر کی آذان سے لے کر کب تک, جب تک سورج نہ نکل آئے, تو یہ بیچ کا وقت کیا ہے؟ غدو, یعنی ارلی مارننگ, سورج نکلنے سے پہلے کا وقت, یعنی بہت ہی سویرے. من اہلک, اپنے گھر والوں سے. یعنی جب آپ کو دشمن کے آنے کی خبر ملی تو آپ اپنے گھر والوں کے درمیان تھے, امن امان سے, خوشی کے ساتھ, جیسے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. یہاں پر یہ ذکر قابل غور ہے, من اہلک. غدوتا کا لفظ بھی قابل ذکر ہے, اہلکا کا لفظ بھی. غدوتا کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ کہ کاموں کی ابتدا ارلی مارننگ میں ہونی چاہیے, صبح سویرے کیے جانے والے کام بابرکت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کام کرنے والوں کے لیے دعا بھی فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اللہم مبارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت دے دے. تو جو بھی کام صبح سویرے کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو تاخیر سے ہو. تو یہاں صبح سویرے نکلنے کے بعد فرمایا من اہلکا, اپنے گھر والوں میں تھے, بیوی بچوں میں موجود تھے. کہتے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں سے آپ برآمد ہوئے تھے, ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر لبیک کہا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ بندہ مومن کی زندگی میں جب اللہ کی پکار آتی ہے تو اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے وہ اپنے کسی بھی ذاتی آرام, خوشی, سکون, ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے. لہذا جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ سب کو چھوڑ کر نکل آئے. جنگ احد کی صبح نکل کر کیا کیا؟ سب سے پہلے فوج کے اندر ایک ڈسپلن قائم کیا. تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, آپ متعین کر رہے تھے, آمادہ کر رہے تھے. تو بَوِّئُ کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا کسی کو, آمادہ کرنا. الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو, یعنی آپ اہل ایمان کو جنہیں آپ جنگ کے لیے لے کر نکلے تھے انہیں پراپر جگہ پر متعین کر رہے تھے. اس کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر جب آپ میدان جنگ میں پہنچے تو آپ نے بنفس نفیس خود فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دیں. صف آرائی اس طرح کی کہ احد کو پشت کی جانب رکھا, یعنی پیچھے کی طرف پہاڑ احد, اور دوسرے انتظامات اس طرح کیے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو علم عنایت کیا, یعنی جھنڈا, حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا, حضرت حمزہ کو اس حصہ فوج کی کمان ملی جو زرہ پوش نہ تھے. پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے, اس لیے 50 تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں, اور حکم دیا کہ وہ پیچھے کی طرف ٹیلے پر حفاظت کا کام سر انجام دے. انہیں لڑنے والوں کی فتح اور شکست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی بھی حال میں اپنی جگہ سے نہ ہٹے. تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, یعنی ٹھکانہ بتا رہے تھے, آمادہ کر رہے تھے, جگہ بنا رہے تھے, ان کی جگہ فکس کر رہے تھے کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے. تو یہ جو جنگی ترتیب تھی, ڈسپلن تھا, اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے اندر ایک پلاننگ, ایک ڈسپلن, ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی کا اعتراف دشمنان اسلام نے بھی کیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وار اسٹریٹجی جو ہے یا دفاعی یا فن حرب کا جو سائنس ہے یہ ایک باقاعدہ سائنس بن چکی ہے, اور اس وقت دنیا اس سے پوری طرح آشنا نہ تھی. آج جبکہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے, اس کا تجربہ کروایا جاتا ہے, اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی یونیورسٹی کالج کسی ادارے میں جا کر ایسی کوئی تعلیم حاصل نہ کی تھی, لیکن اس کے باوجود جو کچھ آپ نے کیا اس کا اعتراف غیر مسلم بھی کرتے ہیں. مثلا ایک مورخ ہے ٹام انڈر, اس نے ایک کتاب لکھی ہے لائف آف محمد. اپنی اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ برخلاف اپنے مخالفین کے, انگریزی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بتا رہی ہوں, برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت اور شجاعت ہی رکھتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی. مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا. مکہ والوں کی فوج میں کیا تھا؟ جذبات, بھڑبونگ اور ایک جنون. لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے اندر کیا تھا؟ ایک سخت قسم کا ڈسپلن, عقل مندی. یہی چیز ایک مسلمان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے. آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. آج مسلمانوں کے اندر ڈسپلن نام کی کسی چیز کا وجود نہیں ملتا. کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں ایک بھیڑ نظر آتی ہے, خواہ ٹریفک کی بھیڑ ہو یا کسی بینک کے باہر بل جمع کرانے والوں کی قطاریں ہوں, یا کسی بھی جگہ کچھ بھی انتظار کا موقع ہو. ایون اپنے آپ کو دیکھ لیجیے جب آپ واپس جائیں گے, کیونکہ ہماری وہ سوچ ہی نہیں رہی کہ ہمیں کوئی کام ترتیب سے بہترین طریقے سے کرنا چاہیے. ہر چیز میں صرف جذباتیت رہ گئی ہے, ہڑبونگ رہ گیا ہے. کوئی بھی قوم جذباتیت اور بے ہنگم پن اور ہڑبونگ کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتی. قومی اخلاق کو درست کرنا ہوگا, اور اگر ہم یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کریں تو اس سب میں اجری اجر ہے. بہرحال وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ, جب صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے نکلے کیا کر رہے تھے؟ تو بَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کو آمادہ کر رہے تھے, متعین کر رہے تھے, ان میں ڈسپلن قائم کر رہے تھے. کس طرح کا؟ مقاعد للقتال, جنگ کی جگہوں پر متعین کرنے کا. مقاعد, مقعد کی جمع ہے, قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں, مقعد بیٹھنے کی جگہ, بینچ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ. للقتال, جنگ کے لیے, یعنی جنگ کے لیے گھات لگانے کو, لڑنے کی ترتیب قائم کرنے کو کہ کس طرح کیا کام کیا جائے گا, کون کہاں ہوگا, دائیں کون بائیں کون, تیلے پر کون, تیر انداز کون, جنہیں پہنے ہوئے کون, بغیر زرہوں کے کون, اور ہر ایک کا الگ الگ ایک کمانڈر بھی مقرر کیا آپ نے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سن رہا تھا, جان رہا تھا, سب پتا تھا اس کو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا جب یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری ایفرٹس, پوری انرجی لگا رہے ہیں ایک کام میں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. عموماً جب کوئی شخص بہت اچھا کام کرے تو اس کے اندر یہ خیال آنے لگتا ہے کہ لوگ ذرا دیکھ لیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا عقل مند ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ واللہ سمیع علیم, اللہ سن بھی رہا تھا, جان بھی رہا تھا, کوئی اور دیکھے کہ نہ دیکھے, مسلمان کے لیے یہ دیکھنا کافی ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اس کی ساری سرگرمیوں, ساری کوششوں اور سارے کام کو اس کا رب جانتا ہے جس سے اسے صلے کی توقع ہے. یہ سوچ انسان کو ہر دوسری چیز سے بے نیاز کر دیتی, پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں رہتی کہ کوئی اور مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں, جان رہا ہے یا نہیں. اس کو معلوم ہے اس کا رب اس کی ہر چیز کو خوب نگاہ میں رکھے ہوئے ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ارادہ کر لیا تھا، ہم ارادہ کرنا، ہم ہے میم میم، طائفتانِ دو گروہوں نے، طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، طائفتان دو گروہ تسمیہ ہے، کون سے تھے یہ دو گروہ؟ خزرج کے بنو سلمہ، اوس کے بنو حارثہ، دو قبیلے، منکم تم میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے تھے، منافقین تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، یہ ان کے علاوہ ہیں، یہ سچے مسلمان تھے لیکن چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے اندر ایک بزدلی آ گئی۔ اب آپ کہیں گے نہیں وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان انسان ہوتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی انسان پرفیکٹ ہو جائے تو وہ پھر بندہ نہ رہے، خدا بن جائے۔ یہی فرق ہے بندے اور خدا میں، کہ بندے میں کمزوریاں ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم۔ لوگوں کے ساتھ اچھے طرح رہنے کا جو ایک گر ہے یا ایک سیکرٹ ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو انسان سمجھو اور اس کے اندر کی کمزوری کو جانتے ہوئے، اس کی کمی کو جانتے ہوئے اسے اگنور کر کے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھو۔ اور خاص طور پر جن دو گروہوں کے بارے میں یہ آیت اتری، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عیب بیان ہوا قرآن میں اور ہمیں اس پر شرمندگی بھی ہوئی، لیکن جب آگے اللہ نے فرمایا واللہ ولیہما، تو ہماری شرمندگی دور ہو گئی کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ ایک انسان میں کمزوری بھی ہو، وہ غلطی بھی کرے، لیکن چونکہ وہ انسان ہے، اللہ اس کی وقتی عیب کمزوری کی وجہ سے اسے اپنے سے دور نہیں پھینک دیتا، پھر بھی اسے اپنی مدد اور اپنی پروٹیکشن سے نوازتا ہے۔ یہی تو فرق ہے بندے اور رب میں۔ ہم کسی بندے کے ساتھ سالہ سال اچھا سلوک کریں، کسی ایک دن اس کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہو جائے تو بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پچھلی ساری اچھائی کو بھول جائیں گے، اس ایک کمی کی وجہ سے وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، ہمارا رب اتنا بڑا ہونے کے باوجود اپنے بندوں سے کس طرح احسان کا معاملہ کرتا ہے کہ غلطی ہو بھی جائے، کمزوری ہو بھی جائے تو اس کی اصلاح تو کر دیتا ہے، لیکن اس عیب کو اچھالتا نہیں اور اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ تفشلا، انہوں نے بزدلی دکھائی، لیکن اللہ نے جواب میں کیا کیا؟ واللہ ولیہما، اللہ ان کی مدد پہ موجود رہا، اللہ نے اپنی مدد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن مخلص بندے تھے نا، منافق تو نہ تھے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم مخلص ہوں گے، نیت اچھی ہوگی، تو خواہ ہم میں کمزوریاں ہوں، خواہ ہم میں عیب ہوں، خواہ کوتاہیاں ہوں، پھر بھی اللہ کے منظور نظر رہیں گے۔ اللہ کو ہم سے سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا دل اس کے لیے کیسا ہے، ہمارا اندر کیسا ہے اس کے لیے، ہم کتنے مخلص ہیں اس کی ذات کے لیے، اس کے دین کے لیے، ہم اس کی کیسی قدردانی کرتے ہیں۔ باقی تو ہم سب انسان ہیں، اسے ہم سے چاہیے کچھ نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کیا کریں، توکل کیا کریں، یعنی اپنی ذات پر نہیں، اللہ کی ذات پر۔ اور یہی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ تم انسان ہوتے ہوئے کمزور ہو، کمزوری دکھاؤ گے، لیکن اگر نیت اچھی رہی، خلوص رہا، مدد مل جائے گی۔ ہاں، جب مدد اس کی طرف سے آئے تو پھر اسے اپنے کریڈٹ میں مت لینا کہ یہ ہم نے کیا، یہ ہماری کوششیں ہیں، اور بھروسہ اس پر، یاد رکھیں کہ ہر انسانی کمزوری، ہر مادی کمزوری کا علاج کس میں ہے؟ توکل میں. توکل کیا چیز ہوتی ہے؟ توکل کا لفظ واؤ کاف لام سے ہے. اردو میں بولا جانے والا لفظ وکیل بھی اسی سے ہے. وکیل کیا کرتا ہے آپ کے لیے؟ کہ مثلا آپ اپنی بات کو خود اچھی طرح پیش نہیں کر سکتے، اپنا مقدمہ خود نہیں لڑ سکتے، تو وہ شخص جو اس کا ایکسپرٹ ہے یا زیادہ بہتر طور پر اس بات کو پیش کر سکتا ہے، آپ کے حق میں دلائل دے سکتا ہے، آپ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل یہی چیز توکل ہے کہ انسان جب اپنی ساری کوششوں کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تمام مادی سے مراد کیا ہے، ظاہری اسباب کے باوجود اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور صرف تنہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا بلکہ مجھے اپنے سے بڑی ہستی پر یا اس کے بھروسے پر سب کچھ کرنا ہے، تو وہ ساری کوششوں کے باوجود اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے آپ کا کام ہے، باقی سب کچھ آپ کو کرنا ہے. گویا اس نے اپنا کام اللہ کو دے دیا کہ آپ میری طرف سے کافی ہو جائیں. جیسے ایک شخص کسی وکیل کو اپنا مقدمہ دے دیتا ہے، تو ایک بندہ مومن کوشش کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ کوئی بندہ اپنی ذات پہ بھروسے کی بجائے اس پر بھروسہ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو. بندے کے اندر اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کو پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرک قرار دیتے ہیں کہ تم نے مجھ پہ نہیں بھروسہ کیا، فلاں چیز پہ کیا. جیسے وہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کہ ایک کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کہ کافر کس پہ بھروسہ کرتا ہے؟ اسلحے پر بھروسہ کرتا ہے. مسلمان اسلحہ تیار تو کرتا ہے، اسلحے پہ بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ وہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے. توکل اور تدبیر، یہ دونوں چیزوں میں جو تعلق ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. تدبیر تو ہمیں کرنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے گھر سے نکلے، صبح سویرے نکلے، جا کے مختلف جگہوں پہ لوگوں کو ڈسپلن کے ساتھ متعین کیا، جو کچھ موجود تھا وہ ساتھ لے کر نکلے، جنگی ساز و سامان وغیرہ، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کریں مومن. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، دیکھو اللہ نے تم کو بدر میں بھی تو کامیابی دی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ بدر میں تو تم بہت کمزور تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت ہی کمزور تھے. بدر 17 رمضان کو ہوئی، اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی. اس جنگ میں مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کے قریب تھے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، چند تلواریں تھیں، بہت تھوڑا اسلحہ، تعداد بھی کم، اسلحہ بھی کم، اور اچانک جنگ مسلط ہوئی تھی، کوئی تیاری بھی نہ تھی اور پہلا موقع تھا میدان میں آنے کا. اس کے باوجود فتح ہوئی، اسی لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا کہ حق کو کامیاب ہونا ہے، طاقت حاصل ہونا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور دوسری طرف باطل ہے جسے نیچے جانا ہے کیونکہ وہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کر رہا ہے. فرمایا کہ وہاں تم کمزور تھے، تمہاری کمزوری کا علاج کس نے کیا، تمہیں مدد کس نے دی، تمہیں طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جنگ ہمیشہ تاریخ میں نان مسلمز کے لیے ایک بہت بڑا معمہ رہی ہے کہ کیا چیز تھی جس میں مسلمان اتنے تھوڑے ہوتے ہوئے کامیاب ہوئے. ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی عربز، فلپ ہٹی کی ہے، ایک مستشرق کی کتاب ہے، تو وہ لکھتا ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی، فتح مبین جس نے واضح کر دیا کہ اب اسلام آئندہ ایک بہت بڑی طاقت بننے والا ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ، اللہ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم ذلیل تھے. ذلیل اردو والا نہیں، عربی والا. عربی میں ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. کس پر؟ اس کامیابی پر. اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہ ہوگا تم کو؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 کے ساتھ. مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں میں سے. منزلینا، اتارے ہوئے. یہ کب کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنگ بدر میں کہہ رہے تھے. کس کو کہہ رہے تھے؟ مومنوں سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ تم جمے رہو، اللہ کی مدد آئے گی، فرشتوں کے ساتھ آئے گی، 3000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے. بلا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا. ویاتوکم من فورہم، اور وہ آئے تمہارے پاس پورے جوش کے ساتھ. کون؟ تمہارے دشمن. ہاذا، تو اسی طرح. یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا. بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ساتھ. مصدمین، نشان زدہ. اب یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی 3000 کی بات ہے، کہیں 5000 کی بات ہے. اور سورۃ انفال میں جہاں جنگ بدر کا واقعہ ملتا ہے، وہاں 1000 کی بات ہے. تو یہ تعداد کا فرق کیوں ہے؟ کہیں کہا گیا 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی، کہیں کہا گیا 3000 سے کر سکتا ہے، کہیں کہا گیا اگر صبر اور تقویٰ کرو گے تو 5000 آئیں گے. تو فی الواقع فرشتے تو آئے تھے، لیکن 1000، جیسے سورۃ انفال میں کہا گیا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ. سورۃ الانفال کی آیت ہے. جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سنتے ہوئے کہا تھا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. لیکن جب مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ شاید 1000 کافی نہ ہو، فرمایا کہ 1000 کافی نہ ہو تو 3000 سے بھی ہوگی، اور اگر تمہارے اندر صبر اور تقویٰ ہوا تو اس سے بھی زیادہ مدد آئے گی. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بات محض خوشخبری ہے تمہارے لیے، اور اس لیے ہے ولتطمئن قلوبکم بہ، تاکہ اس کے ساتھ، اس خبر کے ذریعے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ گروہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہاں وہ دنیا میں مادی اعتبار سے کمزور ہوں گے، پھر بھی ان کی مدد ہوگی، لیکن اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن چاہیے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر کچھ کوالٹیز چاہیے، کچھ خصوصیات چاہیے. ہر مسلمان کی یوں ہی مدد نہیں ہو جایا کرتی. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پروف کرو کہ تم اس مدد کے قابل ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کو کسی دنیا کے کسی ملک سے، کسی ادارے سے کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے، کسی سپر پاور سے، تو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ جی کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کہ کچھ بھی نہیں، صرف بھیک مانگنی پڑتی، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، کچھ شرائط. جی گڈ آنسر. کچھ شرائط ماننی پڑتی ہے نا، جی کہہ رہی ہیں ادھر سے کوئی کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے. جی آپ یو ہیو ٹو شو دیٹ یو ڈیزرو اٹ، اور وفاداری کا اظہار کرنا پڑتا. جی ہاں خوشامد کرنی پڑتی ہے. اچھا اور یہ واقعی کرنا پڑتا ہے یا اپنے دل کی باتیں کیے جا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں سینکشنز کا خطرہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں تو بڑی بیسک کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ واقعی اس مدد کے اہل ہیں، قابل ہیں، اور آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور آپ اس کے وفادار رہیں گے جہاں سے آپ کو یہ سب کچھ ملے گا، اور ان کی کچھ شرائط بھی ماننا ہوگی، خواہ اپنے آپ کو گروی رکھ کر، خواہ اپنے قومی وقار، عزت، آزادی یا کسی بھی چیز کو. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے، صرف بات سمجھانا مقصود ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی سے مدد لینے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایسے ہی اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اس میں سب سے بڑی شرط تو وہی وفاداری کی ہے کہ آپ کا کاز، آپ کی غرض، آپ کا مشن اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کام کو اللہ ہی کے لیے ہونا ضروری ہے. اگر آپ کام تو کر رہے ہیں کسی غیر اللہ کے لیے اور ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو انسانوں کو تو شاید نہ بھی پتا چلے، اس کو پتا چل جاتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اور خاص طور پر یہاں جن دو کوالٹیز کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہیں؟ صبر اور تقوی. مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ آتی ہے، اور جتنی زیادہ یہ کوالٹیز گہری ہوں گی اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی، اتنی ہی زیادہ کامیابی آئے گی، اتنی ہی زیادہ قوت پکڑو گے. نمبر ایک صبر، اور نمبر دو تقوی.